السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. کرونا وائرس کے عالمی وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے وزرائے خارجہ کی بدھ کو ویڈیو کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس کا بنیادی محور کرونا وائرس کی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانا ہے. ایس سی او کے تمام رکن ممالک کے وزرائے خارجہ بشمول چین کے وزیر خارجہ وانگ یی, روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف, بھارت کے وزیر خارجہ ایس شنکر اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کانفرنس میں شرکت کی. یہ کانفرنس ایک ایسے وقت منعقد کی گئی ہے جب پوری دنیا کو کرونا وائرس کی عالمی وبا کا سامنا ہے اور اس کی وجہ سے شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک بھی متاثر ہوئے ہیں. 8 ممالک پر مشتمل ایس سی او میں چین, روس, بھارت, پاکستان, قازقستان, ازبکستان, تاجکستان اور کرغزستان شامل ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دستور ساز اسمبلی نے 12 مئی 2020 پر اس منگل قرارداد تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت متفقہ طور پر منظور کر لی ہے. قرارداد پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی جانب سے صوبائی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر نے ایوان میں پیش کی. وفاقی کابینہ میں اکثر وزراء نے اس ترمیم کی مخالفت کی. پاکستان میں احمدیہ جماعت کے ترجمان سلیم الدین احمد نے قرارداد کو افسوسناک قرار دیا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان قادیانی جماعت نے کہا کہ اگر حکومتی سطح پر اتنے بڑے ایوانوں میں یہ بات اٹھے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں اس کے کیا اثرات ہوں گے. سلیم الدین احمدی نے کہا کہ یہ بات شروع اس وقت ہوئی جب اقلیتی کمیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. پاکستان اور ایران کی سرحد پر تفتان بازار کے قریب باب دوستی بدھ کو دوبارہ کھول دیا گیا. یہ گیٹ 22 فروری کو ایران میں کرونا وائرس سے تیزی سے پھیلنے کی خبریں سامنے آنے کے بعد بند کر دیا گیا تھا. تحصیلدار تفتان ظہور بلوچ کے بقول گیٹ کھولنے کے بعد ایران میں موجود درجنوں ٹرک پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں, جس سے دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر تجارت شروع ہو گئی ہے. ظہور بلوچ نے مزید بتایا کہ تفتان میں ایران سے آنے والے زائرین کے لیے قائم کیا گیا قرنطینہ سینٹر اب بھی فعال ہے. وہاں اب بھی ایران سے آنے والے زائرین اور تاجروں کو 14 دن کے لیے رکھا جاتا ہے, جبکہ ایران سے آنے والے لوگوں کا ٹیسٹ بھی یہیں پر کیا جاتا ہے. بنگلہ دیش کے کاکسز بازار علاقے میں ایک پرہجوم کیمپ میں شدید آگ بھڑک اٹھی. اس کیمپ میں تقریباً 10 لاکھ روہنگیا پناہ گزین مقیم ہیں. آگ کوکنگ گیس کے ایک سلنڈر کے دھماکے سے پھٹنے کے بعد تیزی سے پھیل گئی. کچھ ہی دیر بعد قریبی کچی بستیاں بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئیں, جہاں کے رہائشی عارضی مکانوں اور دکانوں میں کام کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کے معظم حسین شکیل جائے حادثہ پر موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ تقریباً 20 افراد زخمی ہوئے ہیں, جن میں سے کم از کم 6 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ دفاع کے بجائے طالبان اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف حملے کریں تاکہ عوامی مقامات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. صدر غنی کا کہنا ہے کہ امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے فوج نے دفاعی پوزیشن اختیار کی ہوئی تھی, لیکن اب وہ حکم دیتے ہیں کہ فوج دشمنوں کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنائے. افغان صدر کا یہ حکم ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دارالحکومت کابل اور صوبے ننگرہار میں منگل کو 2 بڑے حملوں میں کم سے کم 38 افراد ہلاک, جبکہ درجنوں زخمی ہوئے تھے. طالبان نے ان دونوں حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے. البتہ طالبان ترجمان نے اشرف غنی کے اس اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت شروع دن سے ہی امن معاہدے کے خلاف تھی. ننگرہار میں ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے. امریکہ نے بھی کابل اور ننگرہار حملوں کی مذمت کی ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یہ کہا ہے کہ طالبان نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے, لہذا افغان حکومت اور طالبان کو مل کر ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. خبریں ختم ہوئیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں، ان کے بارے میں وہاں کے سفارت خانے کیا کوششیں کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کو گاہے گاہے معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو اٹلی لیے چلتے ہیں، روم میں، جہاں پاکستانی سفارت خانے کے سفیر جناب جوہر سلیم ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ روم میں جو پاکستانی ہیں وہ کرونا وائرس کے اس لاک ڈاؤن کے دوران کس صورتحال سے دوچار ہیں، اور پاکستانی سفارت خانہ ان کے لیے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس لاک ڈاؤن کے دوران کیا کوششیں کر رہا ہے۔ تو چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جوہر سلیم صاحب۔
جی وعلیکم السلام۔
بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ تو سوال ہمارا یہی، کچھ بتائیے کہ اس وقت روم میں، اٹلی میں کیا صورتحال ہے، کرونا وائرس کی وبا کس حد تک ختم ہوئی ہے یا کس حد تک زیادہ ہو گئی ہے، اور پاکستانی اس وقت کس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں؟
جی بالکل، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ اٹلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے سب سے زیادہ اس کووڈ 19 یا کرونا وائرس کے نام سے جو اس کا نام مشہور ہے، اس وبا کا سامنا کیا، بلکہ اب یہ پینڈیمک ہے تو چائنا کے بعد سب سے زیادہ، بلکہ یہاں پہ ایک وقت تھا کہ سب سے زیادہ یہاں پہ اموات بھی ہوئیں، نارتھ آف اٹلی جو تھا وہ سب سے زیادہ متاثر تھا، اور کچھ ریجنز تو اتنے زیادہ متاثر تھے کہ چنچین کا شہر جو ووہان ہے اس سے بھی زیادہ کیسز تھے وہاں پہ، بہت مشکل صورتحال، 30,000 سے زیادہ اموات یہاں پہ آپ کو پتہ ہو چکی ہیں، اور کیسز جو ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت تو ان کی تعداد لاکھ سے بھی اوپر ہے کافی۔ لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اٹلی نے اس وقت جب اس کا مقابلہ کیا اس وبا کا، اس وقت اس کے بارے میں بہت سی چیزوں کی اتنی آگاہی بھی نہیں تھی ابھی، تو اس لیے مشکلات کچھ زیادہ ہوئی، کیونکہ آہستہ آہستہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس میں مریضوں کو کس سٹیج پہ کیا جو ہے میڈیکل ان کو اسسٹنس فراہم کریں، کس طرح سے وہ میڈیکل انفراسٹرکچر اپنا انہانس کریں، کس طرح سے لوگوں کو ٹیسٹنگ زیادہ کریں۔ تو شروع میں تو آپ اس فیز میں ہوتے ہیں جہاں آپ یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے فیٹیلٹی جو کیس فیٹیلٹی ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ تھا یہاں پہ، اور یہاں پہ کچھ ریجنز میں تو بالکل ہی جو ہے انفراسٹرکچر، جو ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے وہ بہت ہی زیادہ وہ برڈنڈ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہ جو اموات کی ریشو ہے وہ بھی بہت بڑھ گئی۔ تو پاکستانی جو یہاں پہ ہیں وہ کیونکہ یورپ میں یو کے بعد سب سے زیادہ تعداد پاکستانی جو ہے ایکسپیٹریٹ کمیونٹی کی جو ڈیاسپورا ہے ہماری وہ اٹلی میں ہی ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اس سے متاثر ہوئے جب یہاں پہ بہت ہی سویر لاک ڈاؤن ہوئے، خصوصاً نارتھ میں جس طرح ملان ہے، جو لمباڈی ریجن ہے، پیدمور ریجن ہے، تو وہ پہ پاکستانی کافی زیادہ وہاں پہ ان کی کانسنٹریشن بھی ہے، اور وہیں پہ ہمارا ایک کونسلیٹ جنرل بھی اس لیے ہم نے قائم کیا ہوا ہے، بیکاز وہ ان کا انڈسٹریل ہارٹ لینڈ ہے، وہ ان کا کمرشل ہارٹ لینڈ ہے، تو ادھر ہی زیادہ تعداد میں پاکستان جابس بھی زیادہ ادھر ہی ہیں، تو اسی لیے زیادہ پاکستانیوں کی کانسنٹریشن بھی وہیں پہ ہے۔ تو وہاں پہ تو ایک وقت میں جو زندگی ہے وہ بالکل رک سی گئی، اتنی زیادہ ریسٹرکشنز اور لاک ڈاؤن، اور باقی جو ملک ہے اس سے بھی اس ریجن کو تقریباً کاٹ دیا گیا، کمیونیکیشنز جو ہے اس سفر کے اور باقی چیزوں کے زمن میں، تو نیچرلی سے کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ان سارے حالات میں بھی جو ہمارا سفارت خانہ ہے یہاں پہ، اس نے اپنا کام جاری رکھا، یہاں تک کہ جو کنسولر فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی اس سارے وقت میں کسی وقت بھی وہ بند نہیں کیا گیا، جبکہ ساؤتھ ایشیا میں کئی اور ممالک تھے جس طرح ہندوستان ہے، جس طرح بنگلہ دیش ہے، انہوں نے اپنے کنسولیٹس جو کنسولر سیکشن تھے وہ بند کر دیے، لیکن یہاں پہ ہماری ایمبیسی نے وہ کھلے رکھے تاکہ پاکستانیوں کو کوئی مشکلات نہ ہو، ان میں طریقہ تھوڑا سا مختلف کر دیا، اپوائنٹمنٹ بیس کر دیا، کسی وقت اس کو ڈی ایچ ایل بیس کر دیا کچھ سروسز کو، لیکن جو ایم آر پی کی سروس ہے وہ تو ڈی ایچ ایل بیس نہیں ہو سکتی، جو مشین ریڈیبل پاسپورٹس ہیں تو ویسے ہی چلتے رہے سارے مشکل وقت میں۔ روم میں بھی جو سفارت خانہ جو ہمارا مین ہے اس میں بھی سارا کچھ اسی طرح چلتا رہا، اس میں پھر بہت سی مشکلات اس طرح کی بھی آئیں کہ بہت سے پاکستانی کچھ اسٹرینڈڈ بھی ہوئے، جس طرح قطر ایئر ویز کی فلائٹ تھی وہ جب کینسل ہوئی تو 130 پاکستانی اسٹینڈرڈ ہو گئے، تو سفارت خانے نے ان سارے پاکستانیوں کو اسسٹ کیا واپس ان کو ان کے گھروں میں پہنچانے میں, یہاں پہ اٹلی میں ٹرین ٹکٹ سے آپ بائی کرنی تھی یا بس کا اور جس طرح سے بھی ان کو مدد چاہیے تھی وہ ساری پرووائڈ کی. پھر بہت سی جگہوں پہ یہ بھی ہوا کہ کچھ پاکستانی جو ہیں وہ جب یہ سارے بریک ڈاؤن وغیرہ ہوئے تو ان کی گروسریز وغیرہ جو ہیں ختم ہو گئی یا کئیوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے, تو وہاں پہ بھی پھر ایمبیسی نے جو ہے ان سب کی مدد کی, کہیں ان کو گروسریز بھجوا کے, کہیں کیش بھجوا کے اور مختلف طریقوں سے. اس میں سارے وقت میں سے کافی وقت جو ہے وہ میں جرمنی میں سفیر تھا اس وقت اور امبیسڈر ڈیزگنیٹ تھا ٹو اٹلی, لیکن وہاں پہ بیٹھ کے بھی کیونکہ یہاں پہ جو سفارت خانہ تھا وہ میرے سے وہاں سے رابطے میں تھا اور وہاں سے میں اس کو اوورسی کر رہا تھا, تو سارے وقت میں ہم نے اور مجھے بڑا فخر ہے ہمارے سفارت خانے کے افسران پہ کہ انہوں نے کسی وقت بھی اس سارے مشکل وقت میں, خاص طور پہ جو ہمارا کونسل خانہ ہے وہاں پہ کونسل جنرل جو ملان میں ہے جو کہ ایپی سینٹر میں تھا, ایک وقت میں تو جو نارتھ آف اٹلی ہے خاص طور پہ ملان اور اس کے گرد و نواح کے جو ایریاز ہیں وہ پوری دنیا میں کووڈ 19 کا ایپی سینٹر وہ بن گئے تھے, لیکن اس وقت بھی انہوں نے وہ سارا کام جاری رکھا, کونسل اسسٹنس کا بھی, ویلفیئر اسسٹنس بھی پاکستانی کو جتنی پرووائڈ کر سکتے تھے, پھر اس کے علاوہ ان کو ان سے رابطہ اور ان کو بتانا کہ کس طرح سے آپ جو ہے گائڈ لائنس فالو کریں, کس طرح سے کوئی بھی ہیلپ لائن 27 فروری کو ہی قائم کر دی گئی تھی, وہ 24/7 ہیلپ لائن تھی جو سارے وقت میں مسلسل جو ہے نا پاکستانیوں کے لیے وہ موجود تھی. تو ابھی تو حالات بہت بہتر ہیں اٹلی میں, اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ جو فریش کیسز تھے, ایک وقت تھا کہ یہاں پہ ایک دن میں 7,500-8,000 نئے کیسز آ رہے تھے ایک دن میں, اور اس میں سے 90% تقریباً جو ہے 80-90% وہ نارتھ آف اٹلی میں تھے, لیکن اب تو یہ آیا کہ کل میں نے جب دیکھا تو صرف کوئی 800 کے قریب فریش کیسز ہیں, جو کہ ابھی بھی ایک اچھی تعداد ہے فریش کیسز کی, ابھی بھی ایک بالکل وہ نہیں ہے کہ ختم ہو گیا یہ, لیکن پہلے سے کے مقابلے میں 10 گنا تقریباً کمی آ گئی ہے جو نئے کیسز ہیں ڈیلی بیسس پہ.
تو پاکستانیوں کی تعداد کچھ اندازہ کہ کتنے فوت ہوئے اس کرونا کی وجہ سے اس دوران؟
جی بالکل, ہمارے پاس مکمل اعداد و شمار جو ہے نا اس موجود ہیں. پاکستانیوں کی تعداد یہاں پہ اٹلی میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہے, اس میں سے تقریباً 50-60 کے قریب جو ہے نا جو کنفرم کیسز تھے جو متاثر ہوئے ہوئے, اس سے اس میں سے جو ہے 5 جو ہے وہ اموات ہوئی کرونا سے, 15 اموات اس دوران میں اور بھی ہوئی جس کے بارے میں جو انسان, لیکن جب وہ ٹیسٹ وغیرہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ جو ہے ویسے جو ہے کسی اور وجہ سے تھیں, کوئی نیچرل ڈیتھ تھیں یا کسی اور جو ہے نا,
تو ان کی میتیں واپس پہنچانے کا پھر بندوبست ہوا؟
جی بالکل, اس ان کی جو میتیں پہنچانے کا ہے بالکل, وہ اس میں سے جو اس وقت زیادہ تر میتیں واپس یہاں پہنچائی جا چکی ہیں یا پھر آلریڈی ان کی وہ جو ہے نا ایئر فلائٹس میں آلریڈی ریزرویشنز کی جا چکی ہیں. تو اس کے علاوہ جی
اور اس وقت کتنے اندازن پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان واپس جانے کے لیے تیار ہیں اور ان کے لیے فلائٹس کا بندوبست ہو رہا ہے؟
جی یہ بہت اہم سوال ہے. اس وقت ہم نے پاکستانیوں سے پھر یہ کہا کہ جو پاکستانی واپس جانا چاہتے ہیں, اور کیونکہ یہاں پہ اس وقت اسٹرینڈڈ پاکستانیز ایسا کوئی زیادہ نہیں ہے, ہماری جو اطلاعات ہیں اور ہم سارے کمیونٹی سے رابطے میں ہیں اس میں بہت ہی گنتی کے کیسز ہیں, انگلیوں پہ جو گننے جا سکتے ہیں جو اسٹرینڈڈ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نا, باقی وہ لوگ ہیں جو ویسے واپس جانا چاہتے ہیں, ان کے جو ہے نا کیونکہ ان کے ویزاز وغیرہ کا تو ٹیک کیئر کیا جا چکا ہے, کیوں کہ ویزاز ختم ہو گئے تھے, ایکسپائر ہو گئے تھے ان کے, یا کہوں کہ جو جس چیز کے لیے وہ آئے تھے وہ چیز جو ہے ختم ہو گئی تھی, کوئی کورسز وغیرہ وہ تو ان کی حکومت سے بات کر کے وہ سارے جو ان سے ان کی میعاد بڑھوا دی گئی ہے, وہ انہوں نے جنرک سب کو دے دیا, لیکن اب وہ پاکستانی جو واپس جانا چاہتے ہیں جس بھی کی وجہ سے, حالانکہ وہ اس وقت اس طرح کے نہیں, وہ اسٹینڈرڈ ایز سچ نہیں ہے اس طرح سے, وہ تقریباً جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں وہ 130 ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں گے وہ بھی رجسٹرڈ ابھی آہستہ آہستہ ہو رہے ہوں گے, اس کے لیے ہم ان شاء اللہ ہم نے وہاں پہ جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان کو سب رکھا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اور اس چیز کے اس چیز کا امکان جو انسان ہے وہ ہے ان شاء اللہ کہ اس ماہ کے آخر کے قریب ایک اسپیشل فلائٹ بھی یہاں سے چلے گی ان شاء اللہ.
تو یہ وہ 130 الگ ہیں جن کی ابھی آپ نے بات کی کہ ان کو واپس بھجوا چکے ہیں آپ؟
نہیں نہیں, یہ 130 دیکھیں, ایک تو 130 کی میں نے بات کی نا جو اسٹینڈرڈ ہو گئے تھے بیکاز ان کو قطر ایئر ویز کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی, یہ جو 130 ہیں اور شاید اب اس سے بھی تھوڑے سے نمبرز بڑھ گئے ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے ایمبیسی کے پاس
جی.
کہ اگر کوئی اسپیشل فلائٹ چلتی ہے تو یہ اس میں واپس جانا چاہیں گے پاکستان.
ٹھیک ٹھیک, تو وہ 130 تو وہ تو پہنچ گئے واپس, لیکن ابھی 130 سے کچھ زیادہ ابھی موجود ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں یا جو جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ بندوبست کر رہے ہیں کہ اس ماہ کے آخر تک ان کی فلائٹ, اسپیشل فلائٹ ان کو لے جائے گی.
جی وہ جو 130 تھے ان میں سے کچھ واپس جانا چاہتے تھے, کچھ کچھ تو ظاہر ہے جب اس وقت وہ فلائٹ تھی تو وہ تو مختلف وجوہات کی وجہ بنا پہ واپس جانا چاہتے تھے کہ صرف ٹرپس کے لیے جا رہے تھے, لیکن جب وہ فلائٹ کینسل ہو گئی تو وہ اسٹینڈرڈ ہو گئے روم میں اس وقت, تو وہ تھوڑا مسئلہ ہوا, تو ان کو خیر ہم نے وہ سارا حل نکال دیا ہوگا. اس میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اب ظاہر ہے اس میں شامل ہیں, یہ جو نیا نمبر ہے نا میرے لیے, تو ان شاء اللہ فلائٹ ہوگی جیسے ہی اس کا کنفرم ہوتا ہے, یہ سارے پاکستانی جن کو ہم رجسٹر کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو اس میں جگہ ملے گی.
تو وہ پاکستانی جو لاک ڈاؤن ہے ان کے لیے کچھ آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں کہ وہ کہاں کہاں ہیں, اور ان کو آپ نے کہا کہ آپ نے خوراک اور راشن وغیرہ کا بندوبست کیا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سبھی پاکستانی جو لاک ڈاؤن ہے ان سب کو اور جو بے روزگار ہوئے ان سبھی تک پہنچے, یا کچھ ریشو ہوگا جہاں تک آپ سفارت خانہ پہنچ پایا؟
جی دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن تو اٹلی میں صرف جو ہے نا کچھ ریجنز میں زیادہ ہوا نا, جو نارتھ آف اٹلی ہے وہاں پہ کچھ جو پروونسز ہیں ان کو لاک ڈاؤن کیا گیا زیادہ ایکسٹریم جو اسٹرینجنٹ میجرز سے, کیونکہ یہ COVID-19 جو ہے اٹلی میں زیادہ جس طرح میں نے کہا 80% تک حد تک ہے یہ نارتھ آف اٹلی میں, 3 یا 4 جو ان سے ہیں پروونسز اس میں ہے, باقی جو ہے جیسا روم میں اتنے زیادہ کیسز نہیں ہے, ساؤتھ آف اٹلی میں بھی اتنے زیادہ نہیں. تو جہاں جہاں وہ لاک ڈاؤن میں تھے پاکستانی جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا, اور ہم ظاہر ہے کہ ہمارے مختلف طریقے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ ہے, ہمارا فیس بک پیج ہے, ہماری وہ ہیلپ لائن جو ہم نے قائم کی تھی وہ ہے, تو جس طریقے سے بھی وہ ہمیں انہوں نے رابطہ, کئی بار جو کمیونٹی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو معززین ہیں جو مختلف ایسوسیشنز ہیں ان کے عہدیدار ہیں, تو ان کی رسائی بھی ہے بہت سے پاکستانی کی پاکستانیوں میں, تو یہ پاکستانی جو تھے انہوں نے کچھ اسٹوڈنٹس تھے مثال کے طور پہ, یو نو کچھ ایسے تھے جو لائک یو نو ڈیلی ویج ارنرز تھے, تو جہاں جہاں ہمارا رابطہ ہو سکا اور جو ہمیں پتہ چلا ہم نے مدد کی جہاں پہ بھی ضرورت جو ان سی ہے اس کی محسوس ہوئی, تو وہاں پہ کی اب ایک مکمل تعداد اب وہ ہم کہاں تک پہنچے یو نو ٹوٹل نمبرز تو وہ پھر ایک اندازہ ہی ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کانفیڈینٹلی کہ جن کا ہمیں پتہ چلا جو جو ہمیں جنہوں نے اپروچ کیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تھرو دا کمیونٹی لیڈرز ان کو ہم نے مدد دی.
اور آپ اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ آپ, اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے میں تعینات تھے, اور ان دنوں جبکہ ابھی آپ کو آئے ہوئے چند روز ہی ہوئے, یعنی جوائن کیے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا, زیادہ دن نہیں ہوئے, تو وہاں بھی آپ نے انتظامات کیے کرونا لاک ڈاؤن کے دوران وہاں کے جو پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں جو دوسرے پاکستانی تھے, تو اگر آپ چاہیں تو اپنے وہ بھی بتائیے کہ جرمنی میں جب آپ سفیر تھے تو اس وقت آپ نے ان کے لیے کیا بندوبست کیا جو پاکستانی وہاں موجود تھے جرمنی میں؟
بالکل جی, جرمنی میں بھی جو ہے اس میں تھوڑا سا صورتحال یہاں سے بہتر تھی, اس لیے کہ جرمنز جو ہے ان کو کیونکہ وہاں پہ تھوڑا یہ دیر سے تاخیر سے یہ پینڈیمک پھیلا, تو اس وجہ سے وہ زیادہ ویل پریپیئرڈ تھے, اور پھر یہ کہ وہاں پہ کنسنٹریشن کسی ایک ریجن میں نہیں تھی, وہاں پہ جرمنی ہے بھی ویسے تھوڑا بڑا ہے اٹلی سے, تو اس میں اس قسم کی مشکلات تھوڑی کم ہوئی جب لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا بھی. وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مثال تو وہاں پہ جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس میں 26,000 لوگ سبسکرائب ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہر چوتھا یا پانچواں پاکستان جو ہے وہ اس فیس بک پیج پہ سبسکرائب ہے, وچ مینس کہ ہر ایک فیملی کا کوئی نہ کوئی شخص یا اگر ایک دوستوں کا گروپ ہے تو اس کا کوئی ایک شخص, اسی طرح ویب سائٹ پہ بھی ہزاروں لوگ جو ہے نا وہاں پہ ہمیں پوسٹ کرتے ہیں, تو وہاں بھی جہاں ضرورت تھی اسٹینڈرڈ پاکستانی کے لیے وہاں پہ آپ کو پتا فلائٹس بھی چلیں, دو فلائٹس وہاں پہ فرینکفرٹ میں ہو چکی ہیں ابھی تک, اس کے علاوہ وہاں پہ جہاں پہ ضرورت تھی اسی طرح سے کہ کہیں راشن دینے کی جو ہے وہاں پہ آسانی یہ تھی کہ وہاں پہ فوڈ کیوپنز اویلیبل ہیں, تو وہاں پہ فوڈ کیوپنز کے تھرو جو کہ گروسری اسٹور کسی بھی گروسری اسٹور سے پھر آپ اس پہ گروسریز لے سکتے ہیں, وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے, جہاں پہ لوگ اور ان کو مدد چاہیے تھی کہ اسٹینڈرڈ ہوئے تھے شروع میں کچھ لوگ اسٹینڈرڈ ہوئے وہاں پہ بھی اسی طرح جن کے ویزاز ایکسپائر کر گئے یا کورسز ختم ہو گئے تو ہم نے ان کے ویزاز پھر کی معیار بڑھوائی, پھر جن کے کورسز ختم ہو گئے ان میں سے کچھ کو پھر واپس بھجوایا, تو وہی ساری چیزیں جو ہم نے یہاں کی وہاں پہ بھی ہوئی, لیکن وہاں پہ ذرا وہ شدت جو ان سی کرائسس کی کم تھی, کیونکہ جیسے میں نے کہا ایک تو وہاں پہ آپ کو پتا کیس فیٹیلٹی ریٹ بھی یہاں سے بہت کم ہے, وہاں پہ اموات بھی بہت کم ہوئی, وہاں پہ تاخیر سے جب یہ پہنچا تو وہ بہت زیادہ ویل پریپیئرڈ بھی تھے, تو یہ وہاں پہ ذرا مشکلات یہاں سے کم
کم تھی. تو کچھ آپ اندازہ آپ اس وقت اپنے ذاتی اندازے سے کچھ بتائیں گے کہ کیا ممکن ہے کتنے عرصے تک یہ لاک ڈاؤن جو اس ایریا میں ہے, ناردرن ایریاز آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ ختم ہوگا اور بحال ہوگی زندگی وہاں پر؟
جی بالکل, دیکھیے ایک تو یہ اب ظاہر ہے کہ جو لاک ڈاؤن ایز آؤٹ ہو رہا ہے ایز وی اسپیک, وہ آہستہ آہستہ اس کی ریسٹرکشنز کم ہو رہی ہیں, گریجولی کم کر رہے ہیں, جو کہ صحیح طریقہ ہے. اٹلی کی حکومت بڑے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے بڑے سائنٹیفک پیٹرن سے اس کو یہ چل رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ریسٹرکشنز جو سی ایس کو وہ ریلیز کر رہے ہیں, لیکن نیچرلی یہ اس پہ اب شدت بہت کم ہوگی ہے پینڈیمک کی. اب دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ 10 گنا کم ہوگی ہے ان ٹرمز آف فریش کیسز, تو اگلے دنوں میں جو کچھ اندازے میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ماہ تک اور گریجولی ظاہر ہے کہ یہ موسٹ آف دا ریسٹرکشن جو ہیں یہ یہاں پہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اس میں تھوڑا سا ایک خدشہ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریسٹرکشن ختم کرتے ہیں نا اور لوگ کیونکہ کافی عرصے سے وہ گھروں میں اپنے ایک طرح سے محصور ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک دم پھر اس کو بہت زیادہ باہر نکلتے ہیں, تو اس میں کئی بار پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دوبارہ سے کیسز اسپائک کر جاتے ہیں.
جی
تو وہ خطرہ تھوڑا سا موجود ہے, وہ پھر سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو کی جو بات ہوتی ہے نا, تو وہ خطرہ موجود ہے, لیکن اگر وہ انشاءاللہ اس طرح سے اسپائک نہ کیے تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک ماہ کے اندر زیادہ تر ریسٹرکشن جو ہیں یہاں پہ لفٹ ہو جائیں.
بے حد شکریہ جوہر سلیم صاحب, روم میں پاکستان کے سفیر, اٹلی میں, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ.
بہت شکریہ پروگرام میں لینے کا. اور
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام. اٹلی روم میں پاکستانی سفارت خانہ وہاں موجود پاکستانیوں کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے, اس بارے میں اٹلی میں پاکستان کے سفیر جناب جوہر سلیم کی گفتگو آپ نے سنی. اور اب ہم آپ کو یونان لیے چلتے ہیں جہاں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون پر یونان میں پاکستان کے سفیر جناب ندیم احمد خان. ان سے پوچھتے ہیں کہ یونان میں پاکستانی اس لاک ڈاؤن کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں اور اس مقابلے میں یونان میں پاکستانی سفارت خانہ ان کی کیا مدد کر رہا ہے. تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم محمد ندیم احمد خان.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایتھنز میں آپ اس وقت موجود ہیں, کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ پاکستانی جو وہاں ایتھنز میں اور یونان میں ہیں وہ اس وقت کرونا لاک ڈاؤن کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں, کن مسائل کا انہیں سامنا ہے, اور پاکستانی سفارت خانہ جیسا کہ میں نے ابھی پوچھا کہ ان کی مدد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے.
دیکھیے جیسے آپ جانتی ہیں کہ یہ ایک بڑی خطرناک وبا ہے جو ساری دنیا میں پھیلی ہے اور بغیر کسی دیکھے مذہب کو, کریڈ کو, ریس کو اور کسی بھی انسان کے سوشل اسٹیٹس کو یہ وبا ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس سے بچنے کا واحد طریقہ پریکاشنری میجرز ہیں جو ہیلتھ ایکسپرٹس وقتاً فوقتاً بتاتے رہے ہیں. یونان میں جو پاکستانی ہیں ان کے دو سب سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, ایک ان کی ڈاکومنٹس جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں اور دوسرا روزگار. جب سے یہ وبا پھیلی ہے اور یونان میں لاک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت سے ہماری کمیونٹی ان دونوں مسائل سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یونان میں اس وبا کا زور بہت کم رہا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی خبر نہیں آئی کہ ہمارا کوئی پاکستانی اس وبا کا شکار ہوا ہو یا خدا نخواستہ اس وبا کی وجہ سے اس کی وفات ہوئی ہو. تو ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے پاکستانیوں نے غالباً اس لاک ڈاؤن کو بہت پازیٹیولی اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے اور اپنے گھروں تک محدود رہے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے سوشل کانٹیکٹس بھی انہوں نے مینیمائز کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اس وبا کا شکار ہونے سے بچاؤ میں مدد ملی ہے. دوسری چیز جو ہے ڈاکومنٹس کی کتنی امپورٹنس ہے, لہٰذا ہم نے ایمرجنسی سروسز جو ہیں اپنی تھرو آؤٹ دس پیریڈ جو مارچ کے مڈ سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، تھرو آؤٹ دس پیریڈ ہم نے ایمرجنسی سروسز جو ہیں جاری رکھی، جو پاسپورٹ یا ڈاکومینٹس ان کے بن کے آتے رہے سفارت خانے اس کو ہم نے کوریئر کے ذریعے ان کو ڈسپیچ کرواتے رہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی انڈیویجول اپنی کسی بھی قسم کی مدد کے لیے سفارت خانے آ جاتا تھا عام دنوں میں بھی، تو ہم اس کی جو کچھ مدد پاسبل ہوتی تھی وہ کرتے تھے۔ اگین میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے کسی پاکستانی کی وفات نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہمیں وہ مشکل صورتحال نہیں دیکھنے کو ملی کہ جہاں ڈیڈ باڈی یہاں پہ پڑی ہو اور اس کو پاکستان ٹرانسپورٹ کروانا ہو، تو ہمیں یہ صورتحال سے ہم بچے رہے۔ اسی طرح کوئی ایسے پاکستانی بھی نہیں تھے جو فوراً پاکستان جانا چاہتے تھے، جو وزٹ پہ آئے ہوں اور یہاں پہ پھنس گئے ہوں اور ان کی ریپیٹریشن بھی بہت ایسنشل ہو، تو اس طرح کی بھی ہمارے پاس کوئی ریکویسٹ نہیں آئی۔ تو یہ دو فرنٹ جو تھے اس پہ ہمیں پرابلم نہیں رہی۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان لوگوں کا روزگار جو متاثر ہوا، زیادہ تر لوگ وہ تھے جو ڈیلی ویجرز تھے، روز کماتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے، ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہوا۔ حکومت کی مدد سے، حکومت کے فنڈ سے ہم نے ان کے لیے راشن کا انتظام کیا اور 450 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے اس دوران، اس تقریباً 5 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے ان کو راشن پرووائڈ کیا کہ 15 دن کی ضروریات کا ان کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہو، اور اس میں یقیناً مرد حضرات بھی تھے، اس میں خواتین بھی تھیں اور اس میں بچے بھی تھے۔ اس کا طریقہ کار ہمارا یہ تھا کہ ہم ڈیجیٹلی ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہے، یعنی ہمارا فیس بک کا پیج تھا، ہمارا واٹس ایپ تھا، ٹیلی فون تھا اور ویب سائٹ تھی۔ ہمارے پاس بے شمار ای میلز آئیں جس میں لوگوں نے ہم سے درخواست کی کہ جی ہمارے پاس راشن نہیں ہے اور جاب نہ ہونے کی وجہ سے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہماری مدد کی جائے، اور اس پہ ہم نے امیجیٹلی ایکشن لیا اور ان لوگوں کو جتنا ہو سکتا تھا 15 دن منیمم ہم نے راشن پرووائڈ کیا۔ یہ سروسز اس وقت تک ہم کنٹینیو رکھیں گے جب تک کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ختم نہیں ہو جاتی اور وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ باہر جا کے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ کما سکے۔ تو یہ چند ایک راستے تھے جس سے ہم نے اپنی کمیونٹی کو مدد کی۔ اس کے علاوہ جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا اور یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی تھی، تو اس وقت ہم نے اپنے ویب پیج پہ بھی تمام گائیڈ لائنس اپنی کمیونٹی کے لیے تینوں لینگویجز میں ہم نے پوسٹ کی تھیں، اور ساتھ میں ایمرجنسی نمبر دیے تھے اور کانٹیکٹ نمبر دیے تھے ان لوگوں کے جو 24 آورس ایمبیسی میں اویلیبل تھے ان کال سننے کے لیے، ان کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے۔ اور وہ پرابلمس یقیناً اس میں نہ صرف یہ ڈاکومنٹس کا تھا بلکہ اگر کسی قسم کی کوئی ان کو میڈیکل کی ایڈوائز بھی چاہیے تھی تو یا گائیڈنس چاہیے تھی تو اس پہ بھی ہم نے ان کو رسپونڈ کیا۔ ان میں سے چند کال ہمارے پاس ایسی بھی آئیں کہ جس میں لوگوں کو یہ سسپیکٹ ہوا کہ ان کو جو سمٹمس ہیں وہ کرونا سے ریلیٹڈ سمٹمس سے میچ کر رہے ہیں، ان کو یہ شک ہوا کہ کہیں وہ کرونا کا شکار تو نہیں ہو گئے، تو اس پہ ان کو گائیڈ کیا اور ان کو ریفر کیا ان ہاسپٹلس میں جہاں پہ ٹیسٹنگ کی فیسلٹیز مہیا تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کے ٹیسٹ نگیٹو آئے اور ان میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو کرونا کا شکار۔ تو تھرو آؤٹ دس پیریڈ ہم اپنی کمیونٹی کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ اور زیادہ تر جنرل لوگوں کے ساتھ بھی ان ٹچ رہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا ہمارا تعاون کے ساتھ جاری رہے گا۔
بہت بہت خوب، یونان میرا خیال ہے پہلا ہی ملک ہے جہاں سے یہ ساری چیزیں، اچھی اچھی خبریں آپ نے دی، ورنہ تو کل تعداد کتنی ہوگی اندازن یونان میں پاکستانیوں کی؟
اصل میں اس چیز کو کوانٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ جگہ جو ہے ایک اسپرنگ بورڈ ہے، انٹری پوائنٹ ہے، جہاں پہ ہمارے بدقسمتی سے زیادہ تر تعداد جو ہے لیگل پاکستانیز کی ہے جو یورپ میں انٹری کے لیے ادھر سے ہی داخل ہوتے ہیں، اور کیونکہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اس لیے ایٹ اے گیون ٹائم ایسٹیمیٹڈ اسٹرینتھ جو ہے وہ بتائی جا سکتی ہے کہ یونان میں 50,000 سے زیادہ لوگ پاکستانی ایک وقت میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایگزیکٹ فگر جو دینا وہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ لوکل اتھارٹیز کے پاس ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اس کا ریکارڈ ہے، بٹ ایک سیف ایسٹیمیٹ ہے کہ 50,000 سے زیادہ پاکستانی موجود ہوتے ہیں اور ان میں غالب اکثریت جو ہے وہ الیگل پاکستانیز کی ہوتی ہے جن کو ہر قسم کی مدد سفارت خانے سے درکار ہوتی ہے۔
تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ کیا یہ جو الیگل پاکستانی ہیں اس وقت ان کے پاس تو کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے، تو وہ اس وقت لاک ڈاؤن کے دوران آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ ان کے کیا مسائل ہیں جبکہ آپ کے پاس ان کی ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں؟
جی بالکل، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے سفارت خانے میں بیٹھ کے جاننا بہت مشکل ہے جب تک کہ وہ ہمیں اپروچ نہ کر سکے، اور آج کہ سفارت خانے میں صرف ایمرجنسی سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, تو جو لوگ اپنے ڈاکومنٹس بنوانے کی اس میں ہیں وہ یا تو آن لائن سروسز کو اویل کر سکتے ہیں جو کہ ہر ایک کے لیے کھلی ہے اپنے گھر بیٹھ کے یا کسی بھی جگہ سے, اور یا پھر یہ کہ اگر انہیں سفارت خانے آنا ہے تو پھر ان کو یقیناً اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جب گریک گورنمنٹ اس ریسٹرکشن کو ہٹاتی ہے اور کاروباری زندگی کو کسی حد تک ریسٹرکٹیڈ وے میں الاؤ کرتی ہے کہ وہ اس چیز کو ہم شروع کر سکیں اور ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں.
تو اس وقت جو یونان پاکستانی آپ کو سن رہے ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے, جو انلیگل ہیں وہ کیا کریں, وہ کیسے کوئی مدد حاصل کریں؟ ان کو تو یہ بھی خوف لاحق ہوگا کہ اگر وہ رابطہ کرتے ہیں سفارت خانے سے اور ان کی جو غیر قانونی حیثیت ہے وہ اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو ان کو تو کئی مسائل مزید بڑھ جائیں گے ان کے.
نہیں, لکیلی اس طرح ہے کہ یہاں پہ وہ والا سچویشن نہیں ہے کہ آپ کی اگر غیر قانونی حیثیت ہے تو آپ کو وہ جیل میں بند کر دیں گے یا ڈیپورٹ کر دیں گے. اس میں ان لوگوں کو, کمیونٹی کو, سب کو ہی تقریباً پتا ہے کہ اگر وہ باہر نکلیں گے تو وہ وائلیٹ کریں گے اس لاک ڈاؤن کنڈیشن کو, اس کے علاوہ اور اس کے ان کے گیس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, تو وہ بلا تکلف بلا پرابلم وہ ایمبیسی کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ان کا خود کا آنا ضروری نہیں ہے, وہ گھر بیٹھے اپنے شناختی کارڈ یا اپنے پاسپورٹ کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ ان کو بذریعہ کوریئر ان کے گھر پہ ڈلیور ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ زیادہ تر تعداد ان کی وہ ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہے, لہٰذا وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ خود ایمبیسی آئیں اور آ کے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ بنوائیں. دوسری چیز میں یہ بھی کہوں گا کہ کیونکہ اس وقت ابھی تک پورے یونان کے اندر تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ سسپینشن کی حالت میں ہیں, وہ کام اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں جیسے ادروائز کرتے ہیں, وہ بھی صرف ایمرجنسی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی ڈاکومنٹ بنوا بھی لے, پاسپورٹ بنوا بھی لے, تو اس سے آگے وہ پروسیڈ نہیں کر سکے گا اپنے اسٹیٹس کو لیگلائز کروانے کے لیے. جو پروسیڈنگز ان کو کرنی پڑتی ہیں وہ ساری اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک گریک گورنمنٹ اس پہ سے پابندی نہیں ہٹا لیتی. تو ان کا پاسپورٹ بنوانا یا کوئی بھی ڈاکومنٹ بنوانا یا نہ بنوانا ان کے لیے کوئی بہت زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوگا جب تک یہ صورتحال نارملائز نہیں ہوتی.
تو کیا آپ کا پاکستانی سفارت خانہ ایسے الیگل پاکستانیوں کی ڈاکومنٹس بنانے میں کوئی خصوصی خود سے رابطہ کر سکتا ہے یا کوئی پیغام دے سکتا ہے کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس بنوا لیں اگر وہ الیگلی آ بھی گئے ہیں تو؟
دیکھیں, جو لوگ پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ ان کا ظاہر ہے کہ ہمیں ان کو فیسلیٹیٹ اس حساب سے کرنا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں, ان کو ونڈن نہیں کر سکتے, ان کا رائٹ ہے پاکستانی ڈاکومنٹس کلیم کرنا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس آڑ میں کوئی غیر پاکستانی ڈاکومنٹس بنوانے میں کامیاب نہ ہو جائے. حکومت پاکستان کی طرف سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں, کچھ پروسیجرز ہیں جو فالو کرنے پڑتے ہیں ایسے تمام لوگوں کو جو پاکستان سے یہاں آئے ہیں اور ان کے پاس یا ڈاکومنٹ ان کے لاسٹ ہو گئے ہیں یا ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں غیر قانونی طریقے سے آئے, تو اس کے لیے ہر چیز کے لیے پروسیجر ہے جو ہر ایک کو فالو کرنا پڑتا ہے اور وہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, اس میں بعض اوقات چند ہفتے بھی لگ جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو یہاں پہ جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں, جب وہ سفارت خانے کو اپروچ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی ہمارا اسٹیٹس یہ ہے اور یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں اور یہ ڈاکومنٹس ہمیں بنوانے ہیں, تو پھر ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے اور ان کو اپلائی کروایا جاتا ہے تاکہ پاکستان سے ان کی ویریفیکیشن ہو سکے, ان کی فیملی سے, ان کے دوستوں سے, ان کے آس پاس پڑوسیوں سے ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ واقعی میں جینون لوگ ہیں جو اس ایڈریس پہ رہ رہے ہیں, پاکستانی ہیں. اور جب ان کی کنفرمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے ہمارے اپنے چینل سے, تو اس کے بعد پھر ان کو وہ ڈاکومنٹ ایشو ہو جاتا ہے. انلیس کہ اگر ان میں سے کوئی بلیک لسٹ پہ ہے یا کسی اور اس پہ کوئی ریسٹرکشن ہے, تو پھر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, آپ کو اس مسئلے کو خود حل کروانا ہوگا اور اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے. تو جب تک وہ مسئلہ حل نہیں کرواتے ان کے لیے پاسپورٹ یا دوسری ڈاکومنٹس کا حصول ممکن نہیں رہتا.
بے حد شکریہ محمد ندیم احمد خان صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یونان میں جو اس وقت پاکستانی ہیں وہ اس لاک ڈاؤن کے دوران کس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں, اور بڑی اچھی خبریں آپ نے دیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, کوئی اللہ کے فضل سے کسی کی وفات نہیں ہوئی اور کوئی اس کا شکار بھی نہیں ہوا, تو وہ واپس بھیجنے کا جو مسئلہ دوسرے ملکوں میں درپیش ہے میتوں کو وہ بھی درپیش نہیں ہوا, اور اس میں یقیناً آپ کا سفارت خانہ بہت کوشش کر رہا ہے اور جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں اپنے ڈاکومنٹس کے حصول کے لیے, اور خاص طور پر لاک ڈاؤن کے دوران راشن کے حوالے سے بھی اس کی مدد کر رہا ہے. تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ہم ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. یہ تھے یونان میں پاکستان کے سفیر جناب محمد ندیم احمد خان جو ایتھنس یونان سے ہم سے ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام شامل ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کراچی سے ڈاکٹر امبرین حسیب امبر جو کہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے نذیر حسین یونیورسٹی کراچی میں, وہاں پڑھاتی ہیں اور اس کے علاوہ ادبی خدمات ان کی اس اعتبار سے ہیں کہ ان کے دو شعری مجموعے آ چکے ہیں دل کے افق پر اور تم بھی نہ, اور ان کی تنقیدی ادب کی کتاب عصری ادب کے رجحانات آ چکی ہے, اور ایک تحقیقی کتاب ہے اردو میں ترقی پسند تنقید, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوکل ٹی وی میں بھی پروگرام کرتی ہیں مختلف قسم کے موضوعات پر. اور آج ہم نے ان کو اس لیے دعوت دی ہے کہ ہم ان سے پوچھیں شاعری کے حوالے سے کہ ان کی شاعری میں کرونا جو کہ یا لاک ڈاؤن جس کیفیت سے اس وقت پاکستان اور پوری دنیا کے لوگ دو چار ہیں اس کا عمل دخل کس حد تک آیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر امبرین حسیب امبر.
وعلیکم السلام یاسمین, کیسی ہیں آپ؟
اللہ کا شکر ہے. امبرین کم تھا کہ پھر امبر بھی آ گیا.
بس ہم نے کہا خوشبو زیادہ بڑھ جائے دور تک پھیلے.
اچھا تو دور تک کے لیے پھر امبر ہو گیا. ٹھیک ہے
جی بالکل, یہ تخلص ہے.
بالکل. تو اس امبر میں یہ بدبو اس کی کرونا کی کیسے آ چکی ہے؟
نہیں آ نہیں سکی نا, یہی تو کمال ہوتا ہے امبر کا کہ چاہے دنیا میں کتنی ہی بدصورتی پھیلنے کی کوشش کرے امبر اپنی خوشبو پھیلاتی رہتی ہے. تو اسی لیے ہمارا وجود ہے اور ہماری شاعری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں جیسے ابھی ہم جس صورت حال میں ہیں کہ اچانک ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خواب دیکھ رہے تھے اور کسی نے جھنجھوڑ کے جگا دیا, یا شاید اب کوئی برا خواب دیکھ رہے ہیں کہ اچانک پوری دنیا جو ہے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا. لیکن اچانک یہ کرونا کی ایسی وبا آئی کہ ہم سب اپنے گھروں تک محدود ہو گئے, اور سب سے زیادہ جو ہمیں پریشانی رہتی ہے اس لاک ڈاؤن میں اور گھر میں محدود ہو کے, حالانکہ ہم تو سچی بات ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہی سیلف آئسولیشن میں چلے گئے تھے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت اگر ہم دنیا کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو محدود کر لیں. اس لیے کہ جتنا ہم لوگ سیلف آئسولیشن کی طرف جائیں گے اتنا ہی حکومت کو لاک ڈاؤن نہیں کرنا پڑے گا, اور جن کو ضرورت ہے وہ گھر سے باہر نکل سکیں گے. دائرے ہمارے کچھ طبقے ایسے ہیں جو بےچارے گھر میں نہیں رہ سکتے, ان کو روزانہ نکلنا ہے, انہیں روٹی روزی کی فکر کرنی ہے. تو اگر سب لوگ نہ نکلیں اور کچھ لوگ نکل کے ایک مناسب فاصلے سے اپنا کام کرنے کی کوشش کریں تو شاید صورتحال بہتر ہو سکے. لیکن سب سے زیادہ فکر ہمیں انہی طبقوں کی ہے جو بےچارے روز کے کمانے اور روز کے کھانے والے ہیں, کہ وہ بےچارے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں.
اور تو یہ چیزیں آپ کی پھر شاعری میں اس انداز میں داخل ہوئی یا کسی اور انداز سے کرونا وائرس داخل ہوا؟
اصل میں دیکھیں تقریباً جو پاکستان میں صورتحال آغاز ہوئی وہ تو ہوئی مارچ سے, جب ہم لوگوں کو سنگینی کا احساس ہوا اپنے ملک میں. لیکن سچی بات یہ کہ پوری دنیا میں اس سے پہلے وبا پھیل چکی تھی اور چائنا سے خبریں آ رہی تھیں, اس کے بعد دوسرے ملکوں سے آنی شروع ہو گئیں, تو اداسی تو پہلے ہی آ گئی تھی دل میں. ظاہر ہے کہ جب آپ کے آس پاس لوگ پریشان ہوں تو آپ خود کیسے خوش یا مطمئن رہ سکتے ہیں. تو روزانہ اموات کا سننے کو ملتا ہے, ظاہر ہے کہ دل پریشان ہے, اور بے گناہ لوگ بےچارے جو ہے وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں, تو اور زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے وہ بزرگ وہ پیارے جن کی دعائیں ہم لوگ لینا چاہتے ہیں, جن کا ہونا ہمارے گھروں میں برکت ہوتا ہے, سب سے زیادہ وہ نشانہ بنے اس وبا کی. تو مختلف موڈز ہیں, مثلاً کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اداسی طبیعت پہ چھا جاتی ہے, پھر ہم اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرتے ہیں, جیسا کہ ہم نے کہا کہ دنیا میں چاہے کتنی ہی نا امیدی ہو لیکن ایک شاعر کا کام ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ مایوس نہ ہو اور امید کی کرن بنا رہے, تو پھر ہم کوئی امید کا پیغام لاتے ہیں. تو مختلف موڈس ہیں جو شاعری میں ظاہر ہو رہے ہیں, کہیں اداسی ہے, کہیں حوصلہ آپ کو نظر آئے گا, کہیں خود احتسابی ہے کہ ہر صدی کے بعد دنیا میں جو ایک وبائی صورتحال ہوتی ہے, کیا اللہ کی طرف سے یہ اشارہ تو نہیں ہے کہ ایک صدی تک انسان جو ہے وہ دنیا کو اتنا بدصورت کر دیتے ہیں ماحولیاتی آلودگی اور مختلف مسائل, کہ پھر قدرت کی طرف سے دنیا کو ٹھیک کرنے یا انسان کو جھٹکا دینے کے لیے ایک ایسی وبا ہر صدی کے بعد آتی ہے, انسانی تاریخ گواہ اس کی. تو بس یہ کچھ چیزیں ہیں جو مسلسل سوچ پہ اور اعصاب پہ سوار ہیں.
تو یہ جو ڈفرینٹ موڈز اور جس ترتیب سے آپ کی شاعری میں داخل ہوئے, اسی ترتیب سے آپ اپنی جو تخلیقات ہیں وہ ہمارے سننے والوں تک پہنچائیے.
جی بالکل, ہم ایک غزل سناتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ انسان کبھی کچھ لکھتا ہے اور وہ ریلیٹ کر جاتا ہے پھر آنے والے وقت میں ایسا کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. تو یہ ایک غزل کے چند اشعار ہیں جو ہم نے اس وبا سے پہلے کہے تھے.
اچھا,
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ یہ سنیں گی تو یہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس صورتحال کو بیان کیا گیا.
اچھا, تو کورونا سے پہلے آپ کی ایک شاعر نے محسوس کیا تھا کہ یہ کیفیت یا آنے والی ہے یا اس وقت کہیں ہے.
وہ ایک الہامی کیفیت ہوتی ہے نا, اسی لیے شاعری کو جزو پیمبری کہا گیا ہے. کہ جو سائنس تک نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ میں سائنس میں جہاں اونچی سطح پہ پہنچا میں نے دیکھا شاعر وہاں پہلے سے پہنچا ہوا. مثلا مصفی نے کتنے سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا, بائی پاس آپریشن تو اب ہو رہے
ہیں.
تو یہ چند اشعار سنیے گا.
ارشاد.
ختم سب انسان ہو جائیں گے کیا, ختم سب انسان ہو جائیں گے کیا, شہر بھی ویران ہو جائیں گے کیا, شہر بھی ویران ہو جائیں گے کیا, گھر میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے سبھی, گھر میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے سبھی, راستے سنسان ہو جائیں گے کیا.
واہ واہ,
راستے سنسان ہو جائیں گے کیا.
کیا تصویر کھینچی آپ نے آج کے دور کی جو اس وقت ہے. آپ کتنا عرصہ پہلے یہ آپ نے شاعری کی تھی؟
یہ تقریباً 4-5 مہینے پہلے کی غزل ہے ہماری.
چلیے آگے چلیے.
چھوڑ دیں گے ہم امید و حوصلہ, چھوڑ دیں گے ہم امید و حوصلہ, بے سر و سامان ہو جائیں گے کیا. چھوڑ دیں گے ہم امید و حوصلہ, بے سر و سامان ہو جائیں گے کیا, اے صدی کیسویں تو ہی بتا, اے صدی کیسویں تو ہی بتا, ہم تیرے قربان ہو جائیں گے کیا. اے صدی کیسویں تو ہی بتا, ہم تیرے قربان ہو جائیں گے کیا. یہ میرے اشعار یہ نظمیں میری, یہ میرے اشعار یہ نظمیں میری, زیست کا سامان ہو جائیں گے کیا. دیکھ کر دنیا کی حالت ہے خدا, دیکھ کر دنیا کی حالت ہے خدا, آپ بھی انجان ہو جائیں گے کیا, آپ بھی انجان ہو جائیں گے کیا, زندگی کی مشکلوں کے خوف سے, زندگی کی مشکلوں کے خوف سے مرحلے آسان ہو جائیں گے کیا, مرحلے آسان ہو جائیں گے کیا. اور آخری شعر ہے کہ ہم اسی ایک شہر میں رہتے ہوئے, اب غور کیجیے گا اس شعر پہ اور آج کی صورتحال پہ, ہم اسی ایک شہر میں رہتے ہوئے اس قدر انجان ہو جائیں گے کیا. ہم اسی ایک شہر میں رہتے ہوئے اس قدر انجان ہو جائیں گے کیا, ختم سب انسان ہو جائیں گے کیا, شہر بھی ویران ہو جائیں گے کیا.
کمال کر دیا امبرین حسیب امبر, ڈاکٹر امبرین حسیب امبر. 4 مہینے پہلے ہی آپ نے کرونا کو دیکھ لیا تھا, شہروں کو ویران دیکھا تھا, سڑکوں کو ویران دیکھا تھا, اور یہ بھی دیکھا تھا کہ ختم اللہ نہ کرے سب انسان تو نہ ہو, لیکن بہت سے انسان ظاہر ہے کہ مشکل میں ہیں اور جا بھی رہے ہیں اس دنیا سے. تو یہ کیفیت تو کرونا سے پہلے کے دور کی تھی. تو اب کرونا اس وقت جاری ہے, اس وقت آپ کے جو ڈفرینٹ موڈز آپ کہہ رہے ہیں, کبھی آپ اداسی کی عالم میں ہوتی ہیں تو وہ بتائیے کہ پھر اگلا مرحلہ پھر کیا آیا, اس کے بعد آپ نے کیا تخلیق کیا جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ کرونا شامل ہوا کسی انداز سے؟
یہ ایک نظم ہے جس میں ہمت اور حوصلہ ہے. کرونا سے نہیں ڈرنا, کرونا سے نہیں ڈرنا, یہ دشمن ہے سو ہے لڑنا. کرونا سے نہیں ڈرنا, یہ دشمن ہے سو ہے لڑنا. ہمیں ہمت جمع رکھنی ہے, اپنوں کو بچانا ہے. ہے ممکن جو بچاؤ وہ ہمیں سب کو بتانا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس وبا میں گھر ٹھکانا ہے. ذرا آرام کر لیں پھر جہاں بھر کو سجانا ہے. جو رونق تھی گلی کوچوں میں اس کو لوٹ آنا ہے, مگر اجلت نہیں کرنا, یہ دشمن ہے سو ہے لڑنا. ذرا ہاتھوں میں دوری ہے مگر دل پاس آئے ہیں. ذرا ہاتھوں میں دوری ہے مگر دل پاس آئے ہیں. گلی بازار ہیں ویران مگر گھر جگمگائے ہیں. فقط ہم ہی نہیں دنیا میں سب اس کے ستائے ہیں. مگر تدبیر سے دیکھو بہت سے ملک اس مشکل کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں. ہمیں ہے سرخرو ہونا, یہ دشمن ہے سو ہے لڑنا. سنو قانون قدرت ہے کہ جب کالی گھٹا چھائے سویرا ہو کے رہتا ہے. سنو قانون قدرت ہے کہ جب کالی گھٹا چھائے سویرا ہو کے رہتا ہے. خزاں کے بعد گلشن میں دوبارہ پھول کھلتا ہے.
بہت خوب.
سنو یہ ہم سے کہتا ہے کہ تم مایوس مت ہونا, کرونا سے نہیں ڈرنا. اور یہ آخری بند ہے کہ ذرا سی دیر میں یہ سب بہاریں لوٹ آئیں گی. ذرا سی دیر میں یہ سب بہاریں لوٹ آئیں گی. اداسی ختم ہوگی پھر فضائیں گنگنائیں گی. یہ دوری یوں مٹے گی قربتیں ہم کو بلائیں گی. وبا مایوس ہوگی رونقیں پھر جگمگائیں گی. مگر اس وقت تک ہم کو ہے اپنے آپ سے کہنا, کرونا سے نہیں ڈرنا, کرونا سے نہیں ڈرنا, یہ دشمن ہے سو ہے لڑنا.
واہ, کرونا سے نہیں ڈرنا, یہ دشمن ہے سو ہے لڑنا. بہت خوبی سے آپ لڑ رہی ہیں اس وقت کرونا سے. اور جو بھی آپ کی اس نظم کو سنے گا اور سن رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں, آپ کو یقینی طور پر تقویت پائیں گے آپ کی اس امید کے اس پیغام سے جو آپ نے اپنی شاعری میں اس وقت دیا ہے, جبکہ اس کی بہت ضرورت ہے. اور خاص طور پر بہت بہت خوب امبرین ہنسی,
امبر کے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری یہ جو نظم ہے اس کو پاکستان کا جو سرکاری چینل ہے پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر, وہاں سے پبلک میسج کے طور پہ بار بار چلایا جاتا ہے.
جی ہم نے دیکھے,
لوگ جہاں اس سے ہمت حاصل کریں.
بالکل, اور یہ بڑی بڑی بات ہے کہ آپ اس میں واقعی اتنا وزن ہے, اتنا اثر ہے کہ اسے سرکاری طور پر ہی اسے سرکاری نظم آج کل قرار دے دیا جانا چاہیے, کرونا سے نہیں ڈرنا. اور یہ پوری دنیا کو ٹرانسلیٹ کر لینی چاہیے اپنی اپنی زبانوں میں کہ کرونا سے نہیں ڈرنا, یہ دشمن ہے اسے لڑنا, تو لڑیے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کی جو یہ لڑائی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوئی؟ اگلی نظموں میں پھر اس کا اثر آیا, آپ مزید طاقتور ہو گئی؟
ہم مزید شعر سناتے ہیں, لیکن ہم نے کہا نا کہ مختلف موڈز ہیں.
جی,
تو خود احتسابی بھی ہے, پھر کچھ صورتحال ایسی بھی ہے کہ وبا سے پہلے کی صورتحال کیا تھی. اچانک یہ بھی خیال آتا ہے نا, جب آپ کسی پریشانی میں گھر جاتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا تھا. کیونکہ کسی بھی صورتحال تک پہنچنے کے لیے مختلف واقعات ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے بعض دفعہ. تو اب اس حوالے سے ہم نے چند شعر کہے تھے, وہ ہم پیش کیے دیتے ہیں.
ارشاد.
زمین پہ انسان خدا بنا تھا,
زمین پہ انسان خدا بنا تھا
وبا سے پہلے.
واہ,
زمین پہ انسان خدا بنا تھا وبا سے پہلے. وہ خود کو سب کچھ سمجھ رہا تھا وبا سے پہلے.
وبا سے پہلے.
اب آپ دیکھیے نا کہ ہم اپنی سائنسی ترقی پہ اتنے نازاں تھے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور اب ہم مریخ اور دوسرے سیاروں کو بھی فتح کرنے والے ہیں, اور ایک معمولی سا جرسوما ہم سب کو ہرا کے چلا جا رہا
جو نظر بھی نہیں آ رہا ہم
نظر نہیں آ رہا جو جاندار نہیں ہے بے جان شے سے ہم سب مات کھا گئے ہماری ابھی تک کوئی ویکسین ہی جاگ نہیں اسے کس کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ دکھا دیا گیا کہ دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صحت پر کام کرنے کی ضرورت ہے
بالکل
ہم سب کسی غلط سمت میں دوڑ رہے ہیں ہمیں اس سائنس سے اس جدید ٹیکنالوجی سے اس جدید علم سے انسانیت کی بقا کے لیے کام کرنا چاہیے اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کو کیسے بچا سکتے ہیں ہم سب دوڑ رہے ہیں کہ ملک کیسے بچا سکتے ہیں سرحدیں کیسے بچا سکتے ہیں انسان کی تو ہم پرواہ ہی نہیں کر رہے تھے
تو اس چیز کو آپ نے شاعری میں سمویا پھر
جی بالکل زمین پہ انسان خدا بنا تھا وبا سے پہلے وہ خود کو سب کچھ سمجھ رہا تھا وبا سے پہلے پلک جھپکتے ہی سارا منظر بدل گیا ہے پلک جھپکتے ہی سارا منظر بدل گیا ہے یہاں تو میلہ لگا ہوا تھا وبا سے پہلے یہاں تو میلہ لگا ہوا تھا وبا سے پہلے تم آج ہاتھوں میں فاصلے ناپتے ہو سوچو تم آج ہاتھوں میں فاصلے ناپتے ہو سوچو دلوں میں کس درجہ فاصلہ تھا وبا سے پہلے تم آج ہاتھوں میں فاصلے ناپتے ہو سوچو دلوں میں کس درجہ فاصلہ تھا وبا سے پہلے عجیب سی دوڑ میں سب ایسے لگے ہوئے تھے عجیب سی دوڑ میں سب ایسے لگے ہوئے تھے مقام مکینوں کو ڈھونڈتا تھا وبا سے پہلے
بہت خوب
آداب عجیب سی دوڑ میں سب ایسے لگے ہوئے تھے مقام مکینوں کو ڈھونڈتا تھا وبا سے پہلے ہم آج خلوت میں اس زمانے کو رو رہے ہیں ہم سب اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب بڑا اچھا ملنا ملانا اور ایک چہل پہل تھی
بالکل
ہم آج خلوت میں اس زمانے کو رو رہے ہیں وہ جس سے سب کو بہت گلا تھا وبا سے پہلے
بہت خوب
ہم آج خلوت میں اس زمانے کو رو رہے ہیں وہ جس سے سب کو بہت گلا تھا وبا سے پہلے نہ جانے کیوں ذہن میں میرے آ گیا وہ بچہ نہ جانے کیوں ذہن میں میرے آ گیا وہ بچہ سڑک پہ جو پھول بیچتا تھا وبا سے پہلے سڑک پہ جو پھول بیچتا تھا وبا سے پہلے اور مقطع عرض ہے کہ دعا کو اٹھے ہیں ہاتھ ہم پر تو دھیان آیا دعا کو اٹھے ہیں ہاتھ ہم پر تو دھیان آیا یہ آسماں سرخ ہو چکا تھا وبا سے پہلے زمین پہ انسان خدا بنا تھا وبا سے پہلے وہ خود کو سب کچھ سمجھ رہا تھا وبا سے پہلے
اور اب اسے اندازہ ہوا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے اور درست کہا آپ نے بہت اچھے امبرین
بس یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی حیثیت کو اپنی اوقات کو نہیں پہچان پاتے کہ اس کائنات میں ہم کیا ہیں اور اگر ہم شاید صحیح سمت میں چلتے اور ہم نے دنیا کو خوبصورت بنانے پہ کام کیا ہوتا تو شاید صورتحال کچھ مختلف ہوتی لیکن
تو امبرین آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اب یہ موقع مل رہا ہے خلوتوں میں رہنے کا سوچ بچار کرنے کا تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وبا کے بعد کوئی پوزیٹیو انسان یا پوزیٹیوٹی آئے گی دنیا میں اور کیا آپ نے اس پر بھی کچھ لکھا کہ وبا کے بعد کیا ہوگا
ایک نظم ہم آپ کو سنائیں گے لیکن اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ دیکھیے سوچنے والے ذہن اور پڑھے لکھے لوگوں کو تو یہ اب وقت ملا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں دنیا غلط سمت میں جا رہی ہے لیکن ہم لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے وہ لوگ جو اس وبا سے بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور ہم سب ہی نفسیاتی طور پر معاشی طور پر جس طرح متاثر ہوئے ہیں اس کے بعد ہمارے سماجی رویوں میں وہ چیزیں نظر آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ دنوں کے لیے دنیا بالکل الٹ کے رہ جائے کیونکہ لوگ بہت زیادہ اپنے لیے سوچ رہے ہیں اپنے لیے پریشان ہو رہے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو فکر یہ ہے کہ ہمارا کاروبار کھل جائے خواتین کو فکر ہے عید کی شاپنگ ہو جائے کوئی دنیا کے لیے سوچ نہیں رہا ابھی لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں, لیکن ان لوگوں کا فرض ہے کہ وہ سوچیں کہ اب اس دنیا کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہمارے ممالک کو, سب ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کہ صحت کا بجٹ بڑھایا جائے, صحت پر کام ہو, خدا نہ خواستہ ایسی کسی بھی ناگہانی سے, ایسی کسی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس وسائل ہوں. اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ آ جائے تو کیا ہم سب اسی طرح بے بس ہو جائیں گے؟ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے. ابھی ہم آپ کو ایک نظم سنائیں گے, بڑی عجیب کیفیت کی نظم ہے, پتہ نہیں آپ کو پسند آئے گی یا نہیں. یہ جو آج کل لاک ڈاؤن کی صورت حال ہے اور ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے طویل لاک ڈاؤن میں ہیں, تو دیکھیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کہ اس نظم کا عنوان ہے ایک صدی کے بعد.
ایک صدی کے بعد, ٹھیک.
ہر صدی میں یہ تاریخ, انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ہر صدی کے بعد ایک وبا ایسی آتی ہے
جی
جس میں بہت سارے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ نظم کا عنوان ہے ایک صدی کے بعد. عجیب وحشت میں آج کل دن گزر رہے ہیں کہ جیسے رات اور دن میں تفریق ہی نہیں ہے. کبھی جو جاگوں تو ایسا لگتا ہے خواب میں ہوں, کبھی جو جاگوں تو ایسا لگتا ہے خواب میں ہوں, کبھی جو دیکھوں میں خواب کوئی تو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جاگتی ہوں. مگر وہ دن تھا یا رات ہوئی, میں خواب میں تھی کہ جاگتی تھی, یقین نہیں ہے, خبر نہیں ہے, گما ہے بس, خواب ہی تھا کوئی, کہ جس میں یہ آسمان سمندر تھے نیل گو سب, عجب سما تھا کہ جتنے نایاب ہو چکے تھے چرند سارے, پرند سارے خوشی سے بغلے بجا رہے تھے. کہیں سمندر میں ڈولفن گیت گا رہی تھی, کہیں پہ کوئل بھی کوکتی تھی, ہوا میں تتلی بھی اڑ رہی تھی, فضا میں تھی تازگی کچھ ایسی کہ جیسے دنیا ابھی بنی ہو. بہت ہنسی تھا یہ سارا منظر, مگر اچانک کسی نے پوچھا, کوئی بتائے گا مجھ کو بھی کیا ہوا ہے آخر؟ تو ساری دنیا کے پھول بوٹے, تمام حشرات اور پرندے, سبھی سمندر, تمام جھرنے, چرند سارے, فضا, ہوا, سب یہ کہہ کے ہنسنے لگے کہ آخر بہت زمانوں کے بعد انسان وبا کو قابو کیا گیا ہے. وبا جو تھی جاندار لیکن فضا کو بے جان کر رہی تھی, وہ وائرس اس قدر تھا مہلک, ہماری جانوں کے واسطے تھا عذاب جیسے, ہمارے پیاروں کو کھا رہا تھا, ہم اپنی جانیں بچائے کب سے چھپے ہوئے تھے, دعائیں بس رب سے کر رہے تھے. خدا کا ایسا ہے لاک ڈاؤن, ہمارا آخر کو ختم ہونے کی جان فضا خبر آ چکی ہے, ہر ایک شے اب خوشی کے نغمے سنا رہی ہے. میں خود سے نظریں چرائے کروٹ بدل رہی ہوں, یقین نہیں ہے, خبر نہیں ہے, گما ہے بس, خواب ہے یہ کوئی, مگر حقیقت بنا ہوا ہے, قسم خدا کی یہی ہوا, قسم خدا کی یہی ہوا.
واہ نمبرین, کس کس آپ کی نظم کی, کس کس شاعری کی, کس کس خیال کی تعریف کروں. اور ہمارے سننے والے یقیناً کھو گئے ہوں گے آپ کی شاعری کے سحر میں, جس طرح کے میں کھو چکی ہوں, اور دل چاہ رہا ہے کہ آپ سناتی رہیں اور ہم سنتے رہیں. بہت خوب, بے حد شکریہ ڈاکٹر امبرین حسیب امبر, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اپنے بہترین کلام سے ہمارے سننے والوں کو نوازا. آپ کا بے حد شکریہ.
آپ کا شکریہ یاسمین کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا, موقع دیا آپ کے سامعین سے بات کرنے کا, اپنے خیالات ان تک پہنچانے کا. آپ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں, آج بھی آپ نے بہت اچھے سوالات کیے اور ایک سنجیدہ موضوع پر آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے سے سننے اور سوچنے کا موقع دیا کہ یہ محسوس ہو کہ ہم لوگ گھروں میں ہیں مگر اکیلے نہیں ہیں, ہم سب کا مسئلہ ایک ہے, ہم سب اس پر سوچ رہے ہیں, اور اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس دنیا کو ہم اپنے رہنے کے قابل اور خوبصورت کیسے بنائیں گے, کیونکہ ہم لاکھ چاند ستارے فتح کر لیں, رہنا ہمیں اسی زمین پر ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر امبرین حسیب امبر. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی خصوصی نشریات سے
آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین جمیل.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.